الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، پچھلی مجلس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی تھی اور اس کے تشریح اور اس کی وضاحت میں ہی مکمل بات ہوئی تھی. اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 70 سے زائد شعبے بیان کرنے کے بعد الگ سے بیان کیا ہے، وہ ہے مسلمان کے اندر حیا کا پایا جانا. سب سے پہلی بات تو یہی قابل غور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو ایمان کے شعبے سمجھا رہے ہیں تو اس میں سب سے اوپر اور اعلی شعبہ فرما دیا کہ وہ اللہ کے دین کا کلمہ پڑھنا اور دین کی وحدانیت کو اختیار کرنا، شرک سے بیزاری کا اعلان کرنا، یہ ایمان کے لیے سب سے اعلیٰ اور بنیادی درجہ ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کے اندر اصول اور بنیادی حوالے سے سب سے ادنا شعبہ ہے وہ بھی بیان فرما دیا تھا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ہے. لیکن اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان کا شعبہ علیحدہ سے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا 70 سے زائد میں سے، اور فرمایا کہ والحیاء، اور جو حیا ہے، شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشادات فرماتے ہیں وہ آپ کے اپنے دل کی یا آپ کی اپنی عقل کی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، بذریعہ پیغمبر ہم تک پہنچتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحى، پیغمبر کی طرف سے جو بھی بات ہوگی وہ اللہ کی وحی ہوگی جو پیغمبر کو کی جاتی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان کے بنیادی اصولوں میں اور ضوابط میں سے ایک ضابطہ ہے. تو کیا وجہ ایسی ہوئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایمان کے 70 سے زائد شعبے بیان کر دیے اور اس کے ساتھ سب سے اعلیٰ مرتبہ توحید کا کلمہ طیبہ کا وہ بھی بتا دیا، اور درمیان میں 69 یا 70 یا 75 جتنے بھی شعبے ہیں ان کو چھوڑ کر آخری شعبہ بھی بتا دیا، لیکن جو درمیان میں شعبے چھوڑ دیے اس میں سے ایک شعبہ جو حیا ہے اس کا علیحدہ سے ذکر فرما دیا ہے. تو مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھانے کے لیے اور اس بات کی وضاحت کے لیے الگ سے فرما دیا کہ جو حیا ہے یہ ایمان کے کمال کے لیے ضروری ہے. اگر حیا موجود ہے ایک مومن میں تو بہت سارے گناہ، ناکردنیاں اور بہت سارے غلط اعمال افعال اس سے انسان کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایک مسلمان حیا سے چھوٹ جائے، حیا کا دامن اس سے چھوٹ جائے اور حیا سے وہ پیدل ہو جائے تو پھر اس کے لیے بے شمار گناہ، ناکردنیاں، نامناسب اعمال، فسق و فجور، مصیبتیں اس کے سیلاب میں گھر جاتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو حیا ہے یہ ایک طریقے سے بند ہے، ایک طریقے کا بیریئر ہے ہمارے اور فسق اور فجور اور تباہی کے درمیان میں. لہذا ہمیں حیا کے بند کو مضبوط رکھنا ہوگا، اور جتنا بھی اس کے اوپر سیلاب کا زور آتا ہے، جتنا بھی اس کے سامنے پریشر آتا ہے، اس کے باوجود مسلمان کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر ایمان کو قائم رہنا ہے اور ایمان کو کامل کرنا ہے اور مومن کہلانا ہے تو حیا سے کام لینا ہوگا. یہ حیا کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے اندر پیدائش سے ہی کچھ اصول اور ضوابط ہمیں یاد کرا دیے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ وہ فطرت انسانی اور اللہ کے فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فاباہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے جو والدین ہوتے ہیں وہ غلط تربیت کر کے اچھے خاصے معصوم فطرت والے بچے کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو ہر انسان کا بچہ جب وہ دنیا کے اثرات سے، اچھے یا بری تعلیمات سے دور ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں کچھ حس ہوتی ہے، کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں جس کو وہ اپنی عقل کے ذریعے سے سمجھتا ہے اور اس سے کام لیتا. ہر بچے کو معلوم ہے کہ اللہ نے اس کے لیے رزق وہ ماں کی چھاتی میں رکھا ہے. اس کو پڑھایا نہیں جاتا، اس کو ٹریننگ نہیں کرائی جاتی، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے رزق ملے گا اور کس طریقے سے اپنی احساسات کا اظہار والدین کے سامنے کرنا ہے. اللہ نے اس کو ایک ہنر دیا جسے رونا بولتے ہیں. اگر خدا نخواستہ بچہ روتا نہیں ہے تو والدین فکر مند ہو جاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے یہ روتا نہیں. تو اسی طرح جب بچہ پلتا بڑھتا ہے اور عقل کی عمر کو پہنچتا ہے تو کچھ موضوعات اور کچھ اس قسم کی ٹاپکس اور باتیں اس کے سامنے اگر کی جائیں، مثال کے طور پہ برہنہ پن کی یا بیت الخلاء کے حالات کی، تو خود بخود اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے جو شرمانا جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم نے آپ نے ہماری گزشتہ نسلوں میں اور آنے والی نسلوں میں سب کے اندر جیسے بھوک رکھی ہے، جیسے پیاس رکھی ہے، جیسے آرام رکھا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس میں حیا کا مادہ بھی رکھا ہے۔ اس لیے کہ ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں یہ سارے کے سارے انسانیت کے مطابق ہیں۔ اللہ نے ہم سے ایسی کوئی چیز مطلوب نہیں فرمائی جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسی تربیت، ایسا ماحول اور اس قسم کی سوسائٹی میں اس بچے کو پالا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے حیا والے جو اس کے اندر اثرات ہوتے ہیں، جو اس میں حیا کا ایک پردہ ہوتا ہے، وہ ختم ہونے لگتا ہے۔ جیسے اور جس توحید ہوتی ہے، بچے میں احترام ہوتا ہے، بڑوں کا ادب ہوتا ہے، اگر غلط معاشرے میں پلے گا تو آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ حیا کا مسئلہ ہمارے دین میں بنیادی مسئلہ ہے، اور دلیل یہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں ہمیں ایمان کی تفصیلات بتائی ہیں، اعلیٰ اور ادنا درجے بتائے ہیں، وہاں پہ ہمیں حیا کی الگ سے وضاحت کر دی ہے۔ اور حیا یہ صرف ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس کا تعلق عورت یا خاتون سے ہو، بلکہ جس طرح حیا ایک خاتون کے لیے اس کا زیور اور اس کے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح مرد کے لیے بھی با حیا ہونا یہ اس کے ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں اپنے حجرہ مبارک میں، دروازے پہ دستک ہوئی، پتا چلا کہ ابو بکر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی اور حضرت ابو بکر تشریف لے آئے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی، پتا چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اندر بلا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ گھر میں تشریف فرما تھے تو جو آپ کی تہبند تھی اس میں آپ کی پنڈلی کا اوپر والا حصہ قدرے وہ نظر آ رہا تھا۔ جب تیسری بار دروازے پہ دستک ہوئی تو بتایا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمانے کا کہا اور اپنی تہبند کو مکمل طور پہ پنڈلی بھی اس میں چھپا لی، اور پھر آپ نے حضرت عثمان کو اندر بلایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ تمام ماجرا دیکھ رہی تھی۔ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت جب ابو بکر آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کو نہیں ڈھکا، جب عمر آئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ عثمان کی آمد سے پہلے آپ نے اپنی پنڈلی کو بھی چھپا لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان یہ اللہ کا وہ بندہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ جہاں عثمان ہوتا ہے تو وہاں پہ فرشتے بھی با حیا اور با سلیقہ طریقے کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو کیوں نہ میں اس کے سامنے حیا کی پابندیوں کا خیال رکھوں۔ تو دیکھیے حضرت عثمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے گھر کے فرد ہیں، خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، اور صحابہ کرام میں بالاتفاق تیسرے نمبر پہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو ان کی خصوصیات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصیت بیان فرمائی وہ حیا ہے، اور وہ کن کے مقابلے میں بیان کیے ہیں؟ آپ اکثر جمعے میں سنتے ہوں گے ائمہ حضرات احادیث پڑھتے ہیں، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس امت میں سب سے زیادہ رحم دل ہیں اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَر، اور اللہ کے حکم کو بجا لانے میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کمپرومائز نہ کرنے والے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور اسی طرح جیسے یہ اہم معاملات ہیں دین کے، حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سچی حیا اور صحیح معنوں میں حیا کا حق ادا کرنے والے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. تو میرے محترم سامعین کرام، ہم جو ایمان کو اپنا مشعل راہ سمجھتے ہیں، اور ہم ہر بندہ ہم میں سے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ایمان کی دولت سے سرشار ہو کر جانا چاہتا ہے، ہمارے لیے جیسے کلمہ توحید کا پابند رہنا ضروری ہے، ہمارے لیے جیسے ایمان کے دوسرے تقاضے خواب و اخلاقیات ہوں، خواب و معاشرت ہو، خواب و اعمال ہو، خواب و معاملات ہو، خواب و امور خانہ داری ہو، خواب و کاروبار ہو، اس میں بھی ہمیں ایمان کے تقاضوں کا خیال رکھنا ہوگا. اور اسی طرح ہمیں حیا، اور اسی طرح پردہ، اور مرد اور عورت کے درمیان جو اختلاط سے شریعت میں ممانعت آئی ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابیہ نے اپنے دو بچوں کو جہاد کے لیے بھیجا، اور جب جہاد سے واپسی ہوئی تو ان کی والدہ کو یہ خبر ملی کہ آپ کے دو بچوں میں سے ایک بچہ وہ شہید ہو چکا ہے. والدہ پریشانی کے عالم میں اور غم کے عالم میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام کو جب غم لاحق ہوتا تھا، پریشانی لاحق ہوتی تھی، تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آ کے راحت حاصل کیا کرتے تھے، ان کو سکون ملتا تھا. تو جب یہ حضرت کی خدمت میں آئی والدہ محترمہ، تو اس طریقے سے ڈھکی تھی کہ پورا جسم ڈھکا ہوا تھا، اور صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے وہ نظر آ رہی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹوں کے بارے میں دریافت کیا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا بالکل شہید ہوا ہے، وَلَهُ أَجْرُ الشَّهِدَيْنِ، اور اس کے لیے دو شہیدوں کا اجر ہے، تفصیلی حدیث میں آتا ہے. تو ایک صحابی نے اس خاتون سے سوال کیا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، اور آپ گھر سے غم کے عالم میں نکلی ہیں، اور آپ سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ عموماً جب خواتین پہ العیاذ باللہ کوئی غم کی گھڑی آتی ہے، تو وہ پردے کی اور حیا کے معاملات کو مظاہر نظر انداز کر دیتی ہیں. صحابیہ نے جواب دیا، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، ارزا ابنی ولم ارزا حیائی، میری حیا مری نہیں ہے. اگر بیٹا شہید ہوا ہے تو کیا میں اپنا پردہ چھوڑ دوں؟ کیا میں ایسے کھلے عام بازاروں میں گھومنے لگوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ مرا تو میرا بیٹا ہے، حیا بھی میری زندہ ہے، جب تک میری جان میں جان ہے یہ حیا قائم اور دائم رہے گی. تو اس حدیث اور یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے بڑے تھے، وہ جس طرح آپ ان کے واقعات اور قصے سنتے ہیں کہ نمازوں کے شوقین تھے، عبادات کے شوقین تھے، امانتدار تھے، عہد و پیمان کے پاسدار تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، اسی طرح وہ حیا کو بھی ایمان کا لازمی حصہ سمجھ کر اس پر سختی سے عمل کرتے تھے. حدیث شریف کے ایک بڑے امام گزرے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسلمہ قانبی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے اصحاب ستہ ہیں، ان میں سے اکثر کے استاد بھی ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری احادیث ان سے نقل کی ہیں. حدثنا قعنبی قال حدثنا, یہ جو امام قعنبی ہیں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ علم حدیث حاصل کرنے سے پہلے یہ ایک آوارہ اور اپنے علاقے کے زیادہ اچھی شہرت نہ رکھنے والے بندے مشہور تھے. جیسے ہر زمانے میں ہر علاقے میں کچھ افراد ہوتے ہیں, کہیں لوٹ مار کر لی, کہیں کسی کی عزت کو خراب کیا, کہیں کسی کو گالی دے دی, کہیں کسی سے لڑائی جھگڑا کر لیا, یہ جو اوباشوں کے کام ہوتے ہیں. تو امام قعنبی بھی اس طرح کے کاموں میں ملوث پائے جاتے تھے. ایک روز اپنے مجلس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے, دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک مولوی صاحب گھوڑے پہ چل کے آ رہے ہیں. ساتھیوں سے کہا کہ آج مولوی صاحب کو کچھ تنگ کرتے ہیں. فارغ ہو گئے تو آخر میں مولوی بچتا ہے اس کو تنگ کرنے کے لیے آ گئے, اور مولوی صاحب کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ مجھے حدیث سنائی ہے. اب غور کیجئے اس زمانے کا جو لفنگا ہے وہ بھی جب مولوی صاحب سے مذاق کرنے لگا تو کہنے لگا مجھے حدیث سنائی ہے. علم کا اتنا زبردست زمانہ تھا اور علم کا بول بالا تھا. جو گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں بزرگ امام شامی ابن حجاج رحمت اللہ علیہ, حدیث کے بڑے امام صاحب ہیں, انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ حدیث سنانے کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے راستے میں میرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اب آپ کہتے ہیں کہ حدیث سناؤ. یہ حدیث کی مجلس نہیں ہے, حدیث کے آداب ہوتے ہیں, شرائط ہوتی ہیں. قعنبی نے کہا نہیں, اگر حدیث نہیں سنائی تو میں آپ کو جانے نہیں دوں گا یہاں سے. جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اندازہ ہوا کہ یہ بغیر سنائے جانے نہیں دے گا تو فرمایا ٹھیک ہے چلو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, اور انہوں نے حدیث سنائی. قال حدثنا احمد بن یونس عن زہیر قال حدثنا منصور عن ربیع بن حراش قال حدثنا ابو مسعود عقبہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی ففعل ما شئت. اپنے اساتذہ اور اپنے بزرگوں کے نام لے کے آخر میں صحابی کا نام لیا کہ انہوں نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حیا ختم ہو جائے تو جو تمہارا جی چاہے وہ کرتے پھرو. یہ حدیث جب قعنبی نے سنی تو ان کے دل پہ جا کے تیر کی طرح پیوست ہو گئی, اور اس دن انہوں نے ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں نے یہ علم حاصل کرنا ہے میں کن غلط کاموں میں پڑا ہوا ہوں. اور پھر اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ ابو داؤد اور دیگر اصحاب ستہ جیسے ائمہ وہ ان کے سامنے بیٹھتے تھے اور ان سے حدیثیں پڑھتے تھے. قعنبی کو اللہ نے جو حدیث کا امام بنایا اور امام ابو داؤد کے اور دیگر کے استاد بنے, جو اس کے لیے وسیلہ بنا اور جو موقع تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی کہ اذا لم تستحی ففعل ما شئت, جب حیا آدمی میں نہ رہے تو پھر اس میں اور کتے میں, آدمی میں اور بلی میں, آدمی میں اور کسی اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا. میرے محترم بھائیوں, یہ حیا جو ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہے, اور حیا یہ ایک ایسا چوکیدار ہے جو ہمیں ہماری انسانیت سے نکلنے سے روکتا ہے. حیا یہ ہمارے لیے وہ پیمانہ ہے کہ جہاں سے ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں. جب کوئی بے حیائی کا کام کیا جائے تو خود بخود ایک مسلمان اور مومن کے دل میں اس سے بیزاری, اس سے نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے معاشرے میں, اپنے نفس میں, اپنے گھروں میں, اپنے بازاروں میں, اپنے گلیوں میں یہ حیا کو نافذ کرنے کے لیے, جیسے ہم نماز کو نافذ کرنے کے لیے اور روزے کی تلقین کرتے ہیں, زکوٰۃ کی تلقین کرتے ہیں, اسی طرح ہمیں حیا کے لیے بھی کچھ کوشش کرنی ہوگی. اس لیے کہ آج کا زمانہ آپ کے سامنے ہے, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری والدائیں وہ کس مذہب اور کس ڈھب پہ چل پڑی ہیں دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے. اور ہمارے بھائی ہمارے بزرگ وہ سامنے موجود ہیں. اکثر اور بیشتر تو بزرگ صاحب صف اول کے نمازی ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کی بھی پابند ہوتے ہیں, صدقہ اور خیرات بھی جو اللہ نے توفیق دی وہ فرماتے ہیں. لیکن جب اس بزرگ صاحب کے فیملی کو دیکھا جائے یا اس بزرگ صاحب کے خاندان کو دیکھا جائے تو بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے. یہ ہماری آنکھیں بند کر لینا اور ہمارا ایک طریقے سے بے پرواہ ہو جانا یہ بھی اللہ کے احکام کے خلاف ہے. جیسے ہم سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ تم خود حیا پہ کتنے کاربن تھے, تو ہم سے یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر والوں اپنی بیٹیوں اپنے بیٹوں کو آپ نے حیا پہ کتنا کاربن رکھا تھا. میں اپنی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کر رہا, اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تحریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ, وہ اہلیکم نارا اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ, وقودھا الناس والحجارہ ایسی آگ ہے کہ جس کا ایندھن لوگ بنیں گے اور پتھر پگھل جائیں گے. تو اپنے گھر والوں میں جو حضرات شامل ہیں ان کو بھی حیا کا درس دینا, طریقے سے سمجھانا, پیار محبت سے سمجھانا, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا جیسے حق ہے اس طریقے سے سمجھانا, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. صحابیات اور ہماری امہات ان کا جو پردوں کا عالم تھا اس کے مقابلے میں ہم جہاں پہنچ گئے ہیں یہ بہت ہی زیادہ تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ مرد کے لیے نظر کی حفاظت کا حکم ہے اور خاتون جیسے چاہے وہ چلتی پھرے. جب آج کل کسی کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں آپ ہمیں نہ دیکھیے, آپ اپنی قبر میں جائیں گے, ہم اپنی قبر میں جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم, اے پیغمبر آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے. اور پھر آگے فرمایا وقل للمؤمنات, اور ہماری بچیوں سے بھی کہہ دیجئے یغضبن من ابصارهن, ان کو بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہوگی, ویحفظن فروجہن اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی, ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا, اور حسن و جمال زینت اور بنا اور سنگار کا اظہار نہیں کرنا عوام کے سامنے مگر جہاں اللہ نے اجازت دی ہو. اور پھر آگے قرآن کریم نے تفصیلات کی ہیں جیسے شوہر ہے والد ہے بھائی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کے احکام ہیں, واضح الفاظ ہیں, آپ عربی سیکھ لیں اور اس کا ترجمہ کر کے سمجھ لیجئے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہماری بہنوں سے پہلے برقعے ہٹا دیے گئے, پھر چادریں ہٹا دی گئیں, پھر دوپٹے چلے گئے, اور پھر اس کے بعد اس طریقے کا لباس شروع ہو گیا کہ دیکھنے والے کو حیا آ جاتی ہے کہ سامنے جو چل رہا ہے کس قسم کی یہ خاتون ہے اور کتنی زیادہ اس پہ محنت کی گئی ہے اس کی حیا کو کچلنے کے لیے, کتنا غلط قسم کے اثرات اور کیسی عجیب اور غریب تعلیم اس کے ذہن میں ڈالی گئی ہے کہ وہ اس کو کارنامہ سمجھتی ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. میرے محترم سامعین کرام, آپ کے گھروں سے چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچیاں نکل کر جاتی ہیں اسکولوں کی طرف, لیکن یاد رکھیے وہیں سے ہی ان کے اندر کو ایجوکیشن کے نام پر مخلوط نظام تعلیم کے نام پر جو ان کے اندر بیج بویا جاتا ہے وہ ایک ایسا زہریلا بیج ہے کہ پھر جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے تو والدین کی عائد کی ہوئی پابندیوں کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے. لہذا اپنے والدین, ہمارے بچے, ہمارے خاندان والے, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی, ان کی پیدائش سے لے کے اور آخر جو ان کی شادی کی عمر آ جاتی ہے اس وقت تک ہمیں ان کی تربیت کا اہتمام کرنا ہوگا. ہمیں جس طرح ان کو نماز سکھانی ہے، ان کو ہمیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دینی ہے، جس طرح ہمیں اس کو منکرات سے روکنا ہے اور اللہ کے پسندیدہ اعمال کے لیے ان کو انکریج کرنا ہے، ان کو برانگیختہ کرنا ہے، اسی طرح ہمیں ان کو یہ حدود بھی سکھانے ہیں کہ بیٹا اس عمر کے بعد آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کسی خاتون کے ساتھ اٹھے بیٹھے. میری بیٹی اس عمر کے بعد اب آپ کو اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہوگی، اللہ نے جو آپ کو امانت دی ہے صرف شریعت کے راستے سے ہی اس کو استعمال حلال ہوگا، اس سے پہلے یہ آپ کے پاس عفت ہے، یہ آپ کی عزت ہے، اس کو ایسے کھلے عام بازاروں میں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے ہماری دین کی تعلیم. کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی، اللہ ہمارے اوپر فضل نہیں فرماتا. تم نے اللہ کی تعلیم کی جو دھجیاں اڑائی ہیں، کیا اس کے باوجود تم زندہ ہو؟ یہ اللہ کی طرف سے کم تمہارے اوپر احسان ہے؟ یہ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر تلخ کلام ہے تو تلخ کلام نہیں سچ ہو سکتا ہے، سچ ایک کڑوا گھوٹ ہوتا ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الحیاء شعبۃ من الایمان فرما دیا ہے، آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی یہی وجہ تھی کہ اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر اور مومن پر جو خاص حملہ کیا جائے گا وہ حیا کے راستے سے ہوگا. اس لیے پیغمبر نے ہمیں آج سے سینکڑوں سال پہلے، جس زمانے میں تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ خواتین اس طریقے سے اور مرد اس طریقے سے بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہوں گے، آپ نے فرما دیا اذا لم تستحی ففعل ما شئت. ہمارے اور جانوروں کے درمیان وجہ فرق، ہمارے اور جانوروں کے درمیان انسانیت کا فرق کرنے والا وہ حیا ہے. لہذا اور حیا جیسے خاتون کے لیے اس کا زیور ہے، اسی طرح مرد کے لیے بھی اللہ نے جو قرآن میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی آیت، اس میں حکم فرما دیا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہوگی. یہ بھی قابل غور بات ہے کہ جب حیا کا ذکر آیا تو اللہ نے سب سے پہلے حکم دیا یقبضن من ابصارهن، نظروں کو نیچے رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے النظر سہم من سہام ابلیس، جو بری نظر ہے، بد نظری ہے، یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ مسلمان ابلیس کے نماز نہ پڑھنے والے تیر سے بچ جائے گا، روزہ نہ رکھنے والی سازش سے بچ جائے گا، ایمانداری اور دھوکہ نہ دینے والی سازشوں میں نہیں آئے گا، لیکن اس طریقے سے اس کو جا کے پکڑے گا کہ وہ نظر میں آ کے ابلیس کی باتوں میں آ جائے گا. حضرت خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے تھے پڑ گئی بھولے سے ان پہ ایک نظر، بس اتنی سی بات قیامت ہو گئی. تو یہ جو نظر ہے یہ آدمی کے لیے کبھی کبھار تباہی کا سبب بن جاتی ہے، کبھی کبھار اس کے لیے ایمان سے کھو بیٹھنے کا العیاذ باللہ سبب بن جاتی ہے. لہذا نظر کی حفاظت یہ ہمارے ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، اور نظر کی حفاظت یہ ہمارے لیے حکم ہے. اس سے ہماری بہنیں اور ہماری مائیں مبرہ نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی نظروں کو نیچے رکھیں گے تو خواتین جو چاہیں وہ کرتی پھریں. ان کے لیے بھی قرآن نے حکم دے دیا کہ آپ نے بھی حد میں رہنا ہے. ابلیس کو جب راندہ درگاہ کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت سے نکالنے کا حکم فرما دیا، تو اس نے جو دھمکیاں دی ہیں وہاں پہ بنو آدم کو اور اللہ کے سامنے جو اس نے شیخیاں بگاری ہیں، کہتا تھا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں بنو آدم کو، اے آدم تمہارے بچوں کو آگے سے بھی آ کے تنگ کروں گا، پیچھے سے بھی آ کے تنگ کروں گا، اور دائیں سے بھی آ کے تنگ کروں گا، اور بائیں سے بھی آ کے تنگ کروں گا. تو یہ چار اطراف ہو گئے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابلیس دو چیزیں بھول گیا، ایک اوپر اور ایک نیچے. تو جہاں پہ ہمارے سامنے بھی حملہ ہو، دائیں بائیں بھی حملہ ہو، پیچھے بھی حملہ ہو، تو وہاں ہمارے لیے دو آپشن اور دو راستے بچتے ہیں. یا تو نظر کو نیچے رکھنا ہے یا نظر کو اوپر رکھنا ہے. تو نظر اگر اوپر رکھیں گے تو راستے میں ٹھوکر لگ جائے گی, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو جو دل کی نظر ہے وہ عرش پہ ہونی چاہیے اور جسم کی نظر ہے وہ فرش پہ ہونی چاہیے. یہ ہمارے لیے نسخہ اکسیر ہے. اگر ہم اس کو اپنا لیں, شروع میں ظاہر بات ہے النظر سام من سہام ابلیس, ابلیس پورا زور لگائے گا تنگ کرنے کے لیے. عجیب عجیب خیالات ذہن میں آئیں گے اور لگے گا کہ بہت مشکل ہے, لیکن ایک مومن جب اللہ کے خوف سے ایک ناجائز نظر کو ہٹا لے, حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی حلاوت, ایسا سکون, ایسے ایمان کا سکون عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کے سامنے دنیا کی بد نظری وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میرے محترم بھائیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحیاء شعبۃ من الایمان فرمایا ہے. ایمان کا حصہ حیا ہے اور حیا کو ہمیں اپنے معاشرے میں واپس لانا ہوگا, ہمیں حیا کو اپنے اٹھنے بیٹھنے کا حصہ بنانا ہوگا, اور حیا کو ہمیں اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہوگا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اسی میں نجات رکھی ہے. حیا جیسے نظر کی ہوتی ہے, اسی طرح قلب کی بھی ہوتی ہے, اسی طرح زبان کی بھی ہوتی ہے, اسی طرح آنکھوں اور کانوں کی بھی ہوتی ہے. ہر وہ جسد جو اللہ نے ہمیں مفت میں بغیر کسی مطالبے کے عطا فرما دیا ہے, خدا نہ خواستہ ایک آنکھ کی نظر کمزور ہو جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے اور کتنے پیسے لگتے ہیں, اور دوسری آنکھ مل بھی جائے تو نظر ویسی بحال نہیں ہو سکتی. کان خراب ہو جائیں تو کتنی بڑی پریشانی آ جائے گی, ٹانگیں خراب ہو جائیں تو بندہ کتنا بڑا محتاج ہو جاتا ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں بغیر کچھ مانگے دی گئیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, قرآن میں کہا ہے ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ اکرام کیا ہے, بہت نعمتوں سے نوازا ہے. لہذا ہم پر بھی حق ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو, اللہ کی دی ہوئی ان امانتوں کو اس کی حفاظت کریں, اس کو غلط راستوں میں استعمال نہ کریں, اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کی پابندی کر کے دنیا میں بھی ایک کامل ایمان والے مومن بنے, اور آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں, جب نامے اعمال دیے جا رہے ہوں, اور جب کامیاب اور ناکام کا فیصلہ ہو رہا ہو, جہنمیوں اور جنتیوں کی راہ دکھائی جا رہی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس راستے میں کامیاب ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. نسألك من عباد رحمتك وعزاء عين مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت, تبارك ربنا وتعاليت. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا, وادفع عنا منهياتنا, واشف مرضانا, واسمع دعواتنا, إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا, اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخاف منك. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانیاں دور فرمائے، اپنے رب کے خزانوں سے مدد کے، نصرت کے، فضل کے بارش نازل فرمائے. جو بیماران ہیں اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے. جو مسلمان مرحومین حالت ایمان میں اس فانی دنیا سے گزر گئے اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے. مسلمانوں کے احوال پورے عالم میں اللہ تبارک و تعالی اس کی اصلاح فرمائے، جنگ ختم فرمائے، بدامنی ختم فرمائے، لوٹ کسوٹ اور معاشرے کی خرابیاں ختم فرمائے، اس کے بدلے میں ہمیں امن نصیب فرمائے، ہمیں سکون نصیب فرمائے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کے دین کے اس قلعے کے تمام متعلقات، یہاں کی سرزمین، یہاں پہ رہنے والے، یہاں کی حفاظت کرنے والے، یہاں کے لیے خیر سوچنے والے، یہاں کی ترقی میں حصہ لینے والے، اور یہاں کے دین کی خدمت کرنے والے، یہاں تعلیم حاصل کرنے والے، یہاں پڑھانے والے، اللہ تبارک و تعالی سب کو تقوی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سب کو نصرت عطا فرمائے، اور نئے زمین پر جیسے ہمارے اسلاف نے اللہ اور اس کے رسول کے بنیادوں پر چل کر اور ان کی تعلیمات پر چل کر قیصر اور کسرا کو زیر کر دیا تھا، اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو بھی، ہمارے ملک کو بھی، ہمارے بڑوں کو بھی ایسی قوت عطا فرمائے، اور بدگمانیوں سے، بے وفائیوں سے، بددیانتیوں سے، کرپشن سے اور اس قسم کی تمام لعنتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے. حرمین شریفین کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، دشمنوں سے، سازشیوں سے، فتنوں سے، مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے اور دین کے اس مرکز کو ہماری رہنمائی کے لیے قائم و بائم فرمائے. ہمیں اور آپ کو خیریت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ بار بار حاضری دینا نصیب فرمائے. حضرت والد محترم کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. جو عوارض ہیں، جو بیماریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو صحت میں بدل دے، اس کو عافیت میں بدل دے. جامع عربیہ سمیع العلوم اور اس کے تمام شاخیں، اس کے متعلقات، اس کے تمام ادارے اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے، اور یہاں سے جو دین کی خدمت ہو رہی ہے اللہ اس کو قبول بھی فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو بزرگ ساتھی، ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ علیم بذات الصدور ہے، ہر مسلمان کے سینوں کے بھید جانتا ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے، کوئی کسی غم میں ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے مداوا فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، اور جو مرادیں ہیں عطا فرمائے. ابھی نماز سے پہلے ایک صاحب مجھے ملے اور فرمایا کہ والدہ محترمہ کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر بھی مایوس ہے، دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے صحت کے اسباب پیدا فرمائے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے فیصلہ قریب ہے تو ان کا خاتمہ بالایمان بالخیر فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه.